الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والدار بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسفرية والغيبة الالهية القائم بأمر الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن اهتدى فإنما يهدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول عليها ودمرنا هو تدميرا الصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان گرامی ہم نے عقل اور وحی کے انسانی رویوں پر اثرات کے عنوان سے کل گفتگو کا آغاز کیا. ساری کائنات کی خلقت ایک لفظ پر ہے اور وہ ہے قدرنا، اپنے مقرر کردہ اس راستے پر جس پر جمادات کو پیدا کر دیا گیا،
سبحان اللہ،
حیوانات کو مقرر کر دیا گیا، نباتات کی تقدیر لکھ دی گئی،
بے شک
اس سے علیحدہ ہونا اور جدیت کرنا ان کے اختیار میں نہیں. دوسری طرف انسان کو قدرنا سے نکال کر ہدینہ کی منزلوں میں داخل کیا اور اس ہدینہ میں اختیار دیا. اختیار ایک ایسی منزل پر جا کر دیا کہ جب اسے ہدایت کر دی، اما شکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر کر اور چاہے تو کفر کر. اور اس اختیار کی بنیاد جس صفت کو قرار دیا، جس خوبی کو قرار دیا، وہ ہے عقل. نباتات میں عقل نہیں تھی، حیوانات میں عقل نہیں ہے، جمادات عقل سے بے بہرا ہیں. جو ایک صفت انسان کی ہدینہ کا اسے حقدار بناتی ہے وہ اس کی عقل ہے. اب اس عقل کو استعمال کیا انسان نے حیات دنیا کے لیے. ارشاد ہوا سورہ آلہ تو سرونا بے حیات دنیا بالآخرت خیر دوستہ، اِنَّا حَذَا لَقِي صَحْفِ الْأُولَى صَحْفِ ابراہیم و موسیٰ. تم نے حیات دنیا کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے دی, تمہاری ساری عقل اس حیات دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہے. تو سنو بل حیات دنیا بل آخرت خیر الوقا, یہ تو بھول گئے کہ آخرت کی زندگی میں خیر تھا اور اس میں بقا تھی. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی رہے, بقا کی ٹینڈنسی ہے. تو اس ٹینڈنسی کو قرآن مجید نے یاد دہانی کرائی کہ ساری عقل, ساری جدوجہد, ساری تقاضا تیری سب ہو گئی حیات دنیا کے لیے. وہ بھی آخرت خیرن, وہ آخرت جس میں خیر تھی, وہ تھا جسے ہمیشہ باقی رہنا تھا. فراموش کر گیا اور پھر کہا انہیں ماتا لگتی سوفل ہو. ارے یہ بات ہم کو پہلی دفعہ تھوڑی بتا رہے ہیں تمہیں, جتنے سو پائے پہلے ان سب نے بتایا تھا کہ عقل جو ہے وہ اتنی تیز نہ دوڑے کہ حیات دنیا حیات آخرت پر حاوی ہو جائے. سوچو ابراہیم اور موسیٰ, دیکھو یہ بات اٹھا کر دیکھ لو, ابراہیم کے صحبت میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے, موسیٰ کے صحبت میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے. اب ابھی جانے گرامی بات یہ ہوئی کہ انسان کی عقل حیات دنیا سے زیادہ حیات آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہی حیات جو ہے وہ باقی رہنے والی حیات ہے, اور یہ سفر جو ہے وہ آخرت کی بہتری کے حصول کا سفر ہونا چاہیے. اب یہ بات عقل کو کون سکھائے گا؟ عقل ہے نا, یہ بات عقل کو کون بتائے گا کہ حیات دنیا سے حیات آخرت بہتر ہے؟ اس نے کہا سوچا نیلا, یہ بات کون بتائے گا؟ وہی عقل نہیں بتائے گی, عقل بتائے گی کس نے؟ دیکھیے کل بزرگ گئے میرے والدین, کون طلب کر آیا, کس نے مجھے بتایا؟ قرآن نے, قرآن مجید نے ان نالائق اور نافرمان قوموں اور اولادوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے والدین نے ان کو نیکی کی راہ دکھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کیا قوم اولا کی باتیں کرتے ہیں بے وقوفی کی, کون گیا اور پلٹ کر آیا اور کس نے بتایا کہ وہ حیات آخرت بھی تھی؟ جو ہے وہ یہ دنیا ہے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ جو ہے یہی ہے, بس یہیں پر سب کچھ سمیٹ لو, یہیں پر سب کچھ بٹور لو. یہ صحبت الاولى, صحبت ابراہیم و موسیٰ, اور پھر سورہ اعلیٰ قرآن مجید. تو عقل کو گائیڈنس کون دے گا؟ وحی. تو یہاں پر دوبارہ وحی نے عقل کو سپرسیڈ کیا, اور جب وحی عقل کو سپرسیڈ کرتی ہے تو اللہ اکبر, پیغمبروں کے کچھ کام بتائے جاتے ہیں. سورہ حدید پیغمبروں کے کام گرمانے شروع کیے پروردگار عالم نے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اب ایک کلیکٹر گفتگو کی, لقد ارسلنا رسلنا, سارے رسول ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا ایک بات کے لیے, ایک بات, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب, ان کے ساتھ نشانیاں تھیں, ان کے ساتھ کتابیں تھیں, ان کے ساتھ میزان تھے. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ, ناس پر قسط اور عدل, انصاف اور عدل کے نظام کو رائج کر دو. اپنی کیا کہتی ہے؟ سب کا حصہ کھینچ کر اپنے دامن میں بھر لو. اپنی یہ کہتی ہے جتنی چالاکی دکھا سکتے ہو اتنی چالاکی دکھاؤ, کچھ بس نہ جائے, کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہی کہتی ہے نظام قسط اور عدل ہر ایک کے حق کا خیال رکھا جائے. سورہ بقرہ ارشاد ہوا, اِنَّا بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ساری امتوں پر رسول بھیجے. اِنَّا عَبَدَ اللَّهَ وَاسْتَنَا الطَّاغُوتَ, اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دو. یہ بھی کلیکٹر صاحب میں گفتگو ہو رہی ہے, اور واشتنبو الطاغوت, ان پر باغے ڈالو, سرکشی سے روکنے کے لیے. اب سرکشی دیکھیے, جمادات میں سرکشی نہیں تھی, نباتات میں سرکشی نہیں تھی, حیوانات میں سرکشی نہیں تھی. جو ان کے زندگی کے دائرے کار ہیں وہ اسی میں رہے نا. مکڑی دوڑ کر شہد نہیں بنا پائی اور شہد کی مکھی نے دوڑ کر جالا نہیں بنا. محبت سرکشی نہیں تھی, یہ عقل ہے جس نے سرکشی بھی سکھائی. تو کہا کلین رسول, ہم نے ساری عورتوں پر رسول بھیجے. اینا بدل یہاں بندگی اللہ کی راستے تعبیر ایسی باغیں ڈال دو کہ یہ عقل کا منظور گھوڑا سرکشی پر آمادہ نہ ہو.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر.
ہم تمہیں امت واحد سمجھتے ہیں. وقان اللہ کو متن واحدتن اللہ نبینا, اور ہم نے نبیوں کو حکم دیا. وہ ایک الیکٹرک ٹرم میں گفتگو ہو رہی ہے سارے نبیوں کے لیے. مبشرین و منذرین, دیکھو تمہیں خوشخبریاں بھی سنائیں اور تمہیں ڈراتے بھی رہے. خوشخبری کس بات کی؟ اس بات کی کہ اگر تم نے اچھائی کی تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. لیکن ہر چیز اگر انویزیبل ہو جائے نا تو اعتبار اٹھ جاتا ہے. کچھ ویزیبل رہے گا کچھ انویزیبل رہے گا. اب دیکھ رہے ویزیبل سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے انویزیبل کی. اگر سب انویزیبل ہوتا سب حیات آخرت میں ملے گا, یہاں کچھ نہیں ملے گا تو یہاں کوئی نیکی نہیں کرتا, یہاں کوئی نیکی نہیں کرتا. یہاں کا ویزیبل چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو تکلیف دیتا ہے وہاں کی انویزیبلٹی پر یقین کرنے کا.
سبحان اللہ.
تو ہم نے تمہیں خوشخبری ان نبیوں کے ذریعے سے دی. منظرین گرایا بھی, دیکھو غلط عام ہے سزا ملے گی. اور یہاں پر بھی ہم نے سزائیں دے کر, ہلکی پھلکی سزائیں دے کر وہ بڑی سزاؤں کی طرف تمہیں متوجہ کی. اب آپ ان کاموں کو گنے ذرا, سارے نبیوں کے کلیکٹو کام جو بتائے گئے. پہلا قسطرہ گئی, دوسرا بندگی, تیسرا ورش تنب تابوت سرکشی پر باندھے ڈال دو, چوتھا منظرین ڈراؤ, پانچواں مبشرین خوشخبری سناؤ, پانچ کام سارے نبی, سارے نبی پانچ کام, پانچ بڑے کام. اور سورہ اعراف میں آخری نبی کے کاموں کی جو فہرست گنوائی تو اللہ اکبر لگتا ہے کہ ایک کم 124,000 کے سارے کام ادھورے ہی تھے. الذين يتبعون رسول النبي الأمي يأمرون بالمعروف يجدون عندهم مكتوبة التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهون عن الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزيل إثرهم عنهم والأغلال التي كانت عليها. هم الذين يتبعون الرسول النبي الامي, اتباع کرو اس کی جو رسول ہے جو نبی ہے اور جو مرکز کائنات.
اللہ
جس کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی کیا, انجیل میں بھی کیا. یامرهم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَزِيلُ أَسْلَمَهُمْ وَيَجْعَلُ الَّذِينَ كَانُوا. پانچ کام ہو گئے, اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, وہ تمہیں نیکی کا حکم دے گا. يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ, برائی سے روکے گا. وہ یہاں لہنا طیبات, طیبات سے آگاہ کرے گا. وہ یہاں علیکم الخبائث, خباثتوں سے ہوشیار کرے گا. وہ یزیع عنہم اسرہم, تمہارے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دے گا. لتی کانا تلحا تمہارے گلوں میں پڑے ہوئے پھندوں سے تمہیں چھوڑا دے گا. پانچ کام بیان ہو گئے. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. یہاں پر کچھ اور کام بتا دیے. ہم نے مبعوث کیا هو الذي بعث في الأمين. دونوں آیتوں کا سلیکشن اس لیے کیا کہ دونوں آیتوں میں امیہ کا لفظ موجود ہے. سورہ اعراف میں بھی الذين يتبعون رسول النبي الامي اور یہاں پر کہا هو الذي بعث في الامي. یہاں رسول کو امی کہا, یہاں ساروں کو امیون کہا. دونوں آیتوں میں لفظ امی ہے. عزیزو اگر اس کا مطلب بے پڑھا لکھا اور جاہل ہے جیسے کہ عام طور پر بچوں کے سامنے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ بے پڑھے لکھے تھے, تو ایک بے پڑھا لکھا سارے بے پڑھے لکھوں کو کیسے پڑھائے گا؟ مگر رسول کو امی کہا یا سب کو امین کہا؟ وہ لذیذ بات فی الامین سارے امین ہے امی, تو ایک بے پڑھا سارے بے پڑھوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو یا وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ایک پڑھا لکھا سارے پڑھے لکھوں کو پڑھائے گا. دو مطلب ہو سکتے ہیں, ضد کسی بھی چیز کی اپوزٹ سے آپ اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں. یا تو بے پڑھا لکھا ہے, بے پڑھا لکھا ساروں کو سارے بے پڑھے لکھوں کو پڑھائے گا پتہ نہیں, یا وہ پڑھا لکھا اور سارے پڑھے لکھے ہیں, پڑھا لکھا تو پڑھے لکھوں کو کیا پڑھائے گا؟ امی اور امین یہ مجمع ہو تو اس مرکز اس مجمع کا مرکز, دائرہ ہو دائرے کا نقطہ, چشمہ بہ رہا ہو تو بہتے ہوئے چشمے کی سورس, روشنی پہ پھیل رہی ہو تو اس روشنی کے چمکنے کا امکان. امید بل امید ہم نے مبعوث کیا امید نے کس کو؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی. بے پڑھا لکھا جاہل یا بہت پڑھا لکھا ان میں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اگر دائرہ ہے اور ساری کائنات اس دائرے میں ہے, امین درمیان میں نقطہ نبی الامی. اگر ساری کائنات بہتا ہوا دریا ہے تو جو سورس ہے اس چشمے کی نبی الامی. اگر ساری کائنات میں اندھیرا ہے اور روشنی کی کرنیں کہیں سے پھوٹ رہی ہیں نبی الامی. اگر حیات ہے تو حیات کی امید نبی امی. یعنی جس چیز کی بھی زندگی حیات بقا ایمان کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کا مرکز کہا؟ وہ ہے ہمارا رسول. سارے کام لگا دیے اس آیت کے اندر. چار کام اس آیت میں لگا دیے. آیتوں کی تلاوت کرے گا, نفوس کا تزکیہ کرے گا, کتاب کا علم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا. پانچ کام پہلے بتا دیے, چار کام یہ بتا دیے. اللہ اکبر, اتنا سارے کام اکٹھے کر دیے ایک نبی کے اندر. اور جب ایک نبی کے اندر یہ سارے کام اکٹھے کر دیے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ساری رسالتوں کی کوششوں کو اللہ نے یہ سمجھ کر کہ رزلٹ برآمد نہیں ہوا, جو ایجنڈا بنایا وہ رزلٹ اورینٹڈ ایجنڈا ہے, رزلٹ اورینٹڈ ایجنڈا ہے. اور جب رزلٹ اورینٹڈ ایجنڈا ہے تو عزیزان گرامی وہ آیات جو ہم نے کل کی تقریر کی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ بنی اسرائیل کی, کہ جس کی تھیم یہی تھی کہ جو ان باتوں کو قبول کر لے گا وہ اپنے نفس کے لیے بہتری, اور جو ریجیکٹ کر دے گا وہ ضلالت کرے گا. ایک اب دوسرا نہیں. ومن اہتدا فانما یہدی لنفسہ ومن یضل فانما یضل علیہا بلا تجرو معذرت الجزرا اخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دیکھو رسول کے کام ہے نا, اور جو ہدایت حاصل کر لے وہاں انتظار اپنے نما یہ دیا لے نفس سے, اس نے اپنے نفس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا. ومن ضل فإنما يضل آیا ہے, اور جس نے ریجیکٹ کیا اس نے اپنے لیے گمراہی قبول کر لی. یعنی اب انڈیویجل کیپیسٹی میں بات ہو رہی ہے. بڑا تجرب بلکہ رتن گزرا اخرا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہگار دوسروں کی سفارش کرے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی معصیت کا بوجھ اپنے کندھے پر اور کسی کے ثواب کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر رکھ دیا جائے. ہر ایک اپنے بوجھ کو خود اٹھائے گا, گناہ کا بوجھ ہے تب ثواب کا بوجھ تب. رسول ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیجتے.
سبحان اللہ,
ہم اس وقت تک منزل اور مجرم نہیں قرار دیتے جب تک کہ ہم پیغام نہیں پہنچاتے. یعنی پہلے پیغام بعد میں عذاب. اب عزیزہ نگرامی رسول کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. جو پیغام پہنچانے پر مامور ہوا اس کے لیے کم از کم تین باتیں لازمی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغام کو اچھی طرح سمجھتا ہو, اس میسج کو اچھی طرح سمجھتا ہو. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میسج کو پراپرلی ڈلیور کر سکے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ ڈلیوری ہونی ہے ان کو اس کی امانت اور دیانت اور صداقت پر پورا یقین ہو. میسج مانے یا نہ مانے, میسج قبول کریں یا نہ قبول کریں, یہ ان کا اختیار ہے. اس لیے کہ اس اختیار میں جب رسول کے ذمہ اتنے سارے کام لگائے نا تو سورہ غاشیہ کے اندر کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, تمہارا کام بتا دینا ہے فقط. فذکر کر دو ذکر, وہ نو کام اتنے بڑے بڑے کر دو ذکر. انما انت مذکر, تم داروغہ نہیں ہو. مذکر انما انت مذکر, تمہارا کام اس ذکر کو پھیلا دینا ہے بتا دینا ہے. لستا علیہم بمسیطر, تیرا کام ڈنڈا لے کر پیچھے بھاگنا یا داروغے کا کام انجام دینا نہیں ہے. عزیزو اگر یہ جبر کا دین ہوتا نا تو خدینا نہیں ہوتا, قدرنا ہوتا. ایک پیچھے ڈنڈا لے کر گھوم رہا ہوتا کوئی اور وہ کہتا مانو مانو مانو, تو پھر کہاں کیا دینا, پھر تو قدر نہیں ہوتا. تو قدرنا اور خدینا میں یہی فرق ہے کہ تجھے ہم نے ذکر کرنے والا تو بنایا, داروغہ نہیں بنایا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, انما انت مذکر, ذکر کر, تیرا کام ذکر کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, نہیں تیرا کام داروغے کا نہیں, پیچھے دوڑنا نہیں. اور جب پیچھے دوڑنا نہیں ہے کام تو یہ مورالٹی پولیس, یہ حسبہ دل, یہ دیواریں پھاند کر لوگوں کی جاسوسیاں کرنا, میں تاریخ کے پورے اسپین پر بات کر رہے ہیں, تاریخ کے پورے اسپین, دیواریں پھاند کر لوگوں کے گھروں میں جا کر جاسوسیاں کرنا, ساری تاریخ اگر آپ کے ذہن میں. اس کے بعد ان کی توہ لگانا, ان کے پیچھے جاسوسیاں کروانا, پھر اسمبلیوں میں بل لانا, موریلٹی پولیس بنانا. اللہ اکبر, یہ باتیں اسلام کے علاوہ ہیں. پیغمبر تو کہا سورہ غاشیہ فذکر انما انت مذکر, تیرا کام پیغام دینا ہے, پیغام دیے جا. لست علیہم بمسیطر, تیرا کام داروغے والا نہیں ہے, خبردار. ہدینا ہے ہی اسی لیے کہ ہم بتا دیں, اختیار دیا ان کو ہم نے, اسی اختیار پر تو امتحان ہے. تو اللہ اکبر, اب پیغمبر جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ میسج کو ریسیو کرنا اور پوری طرح سمجھنا, پھر میسج کی بہترین ڈلیوری, اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جس کی طرف وہ میسج جا رہا ہے اس کو اس کی امانت اور صداقت اور دیانت پر کوئی شک نہ ہو. میسج مانے یا نہ مانے, پیغمبر اور کلمہ کتنے مکے والوں نے پڑھا تھا, لیکن جب کہا کہ میں تمہیں اور کے پار کے پیچھے لشکر کرائے تو یقین کر کے کہا ہاں یقین کریں گے. کلمہ پڑھنا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف تھا, کلمہ پڑھنا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف تھا, لیکن کہا کہ اگر میں کہوں کہ اور کے پار کے پیچھے تمہارے پر حملہ ہونے والا ہے لشکر کرائے مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ یہ مقام ہے. تو اللہ اکبر. عزیزان گرامی, پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جس کی کانفیڈنس لیول دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. کسی پر اعتبار کیا جائے نہ کیا جائے اس سوسائٹی کے اندر, پیغمبر پر اعتبار لوگوں کا اس کی مورالٹی کے پر اعتبار ہوتا ہے. اب بہت سارے پیغمبر آ گئے, لیکن یہ پیغمبر ہمارا آخری پیغمبر, کتاب آخری, پیغام آخری. اب جو کمپیئر کریں تو یہ کتاب جو آئی یہ وہ نہیں ہے جو تورات تھی, یہ وہ نہیں ہے جو زبور تھی, یہ وہ نہیں ہے جو انجیل تھی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے پیغمبر سرکمسٹینشل پیغمبر تھے, اپنے اپنے سرکمسٹینسز میں پیغمبر تھے, خاص دائرے میں عمل کر رہے تھے, سرکمسٹینشل پیغمبر تھے. اور یہ پیغمبر آفاقی ہے. اب جو قوم لوط کا پیغمبر تھا اس کو قوم لوط کی شرارت سے واسطہ تھا, جو قوم نوح کا پیغمبر ہے اسے قوم کی شرارت سے واسطہ تھا, ابراہیم کا اپنی قوم کی شرارت سے واسطہ تھا, موسیٰ کا بنی اسرائیل سے واسطہ تھا. اب قیامت کا کتنی قوم لوط آئیں گی, کتنی قوم نوح ہوں گی, کتنی قوم فرعون ہوں گی, کتنی بنی اسرائیل جیسے کرتوت ہوں گے, تو وہ پیغمبر جو آخری ہے وہ سرکمسٹینشل پیغمبر نہیں ہے, اس کی پیغمبری کی آفاقیت ہے.
ہاں سبحان اللہ,
اس پیغمبر کی آفاقیت ہے. معاذ اللہ, پیغمبروں کے رتبے پر ہم گفتگو نہیں کر رہے, وہ سارے پیغمبر لوط پر جو پیغمبر آیا اسے اس فتنے سے واسطہ تھا, بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو اس فتنے سے واسطہ تھا, یحییٰ کو اس سالوں کو ناقے والوں کے ساتھ, فرعون کے قوم کا ان کے پیغمبر کے ساتھ, یعنی ہر کا سرکمسٹینسز ڈفرینٹ تھا. یہاں کلیکٹو سرکمسٹینسز ہے. اور آپ ذرا اپنے 1400 سال کی اس تاریخ پر غور کیجئے کہ لوط ہی لوط, فرعون ہی فرعون, بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل, اللہ اکبر, وہ ناقے سالے کتنے ہر روز ذبح ہوتے ہیں. پیغمبر کا ایمبٹ آپ ذرا دیکھیں, جو 1,24,000 نبیوں کا جو مینڈیٹ ہے نا, وہ تنہا محمد کا مینڈیٹ ہے, وہ تنہا محمد کا مینڈیٹ ہے. اب جب تنہا محمد کا مینڈیٹ ہو گیا تو زبور قرآن جیسی نہیں ہے, تورات تو قرآن جیسی ہے نہیں, انجیل تو قرآن جیسی نہیں ہے, داؤد محمد جیسے نہیں ہے, سلیمان محمد جیسے نہیں ہے, ابراہیم محمد جیسے نہیں ہے, موسیٰ محمد جیسے نہیں ہے, نوح محمد جیسے نہیں ہے, یہ مسلمان محمد جیسا ہے.
بعد محمد والے محمد فلان سلوا
یہ مسلمان محمد جیسا ہے. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا کمپلیکس ہے کہ داؤد, سلیمان, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, آدم, اوف, وہ تو محمد جیسے نہ ہوئے. اور ساتھ میں کہتے کہ ہماری کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, اس آخری پیغام جیسا کوئی پیغام نہیں ہے, لیکن پیغام جانے والا ہمارے جیسا ہے. سب مانتے ہیں نا, اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, اس پیغام جیسا کوئی پیغام نہیں ہے, پیغام جانے والا ہمارے جیسا ہے. کسی نبی نے اس بات کی ضرورت نہیں کی کہ ہم محمد جیسے ہیں. اس لیے یہ کمپلیکسز ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ الفاظ کے مطالب کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے, جب آپ اس عظیم مقام تک نہیں پہنچ پاتے تو اسے ڈی جنریٹ کر کے اپنے لیول پر لے آتے ہیں. تو کسی کے بلند مرتبے کا جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس مرتبے کا اپریشیٹ کرنے کے بجائے اسے گھسیٹ کر چاہا تو ہمارے جیسا بن گیا. ہاں خود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اللہ اکبر, کس حوصلے سے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مومن یونس کو کہا قرآن نے مومن کہا کہ ننجی المومنین, ہم مومنوں کا اسی تھا ہم کو چھڑا لیا کرتے ہیں. نبیوں کو نہیں کہا تھا, نبیوں کو چھڑا دیتے ہیں, مومنوں کو چھڑا دیتے ہیں. تو مومن کون سا گروہ؟ اس گروہ کا ایک فرد ہے یونس. تو گروہ انبیاء کو قرآن نے کہا مومن, گروہ انبیاء کو کہا, پھر اپنے آپ کو کہا المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر, میں مومن ہوں مہیم ہوں عزیز ہوں جبار المتکبر. پھر رسول کی حضرت کے لیے آواز دی اللہ علیہ وسلم وصالح المومنین. تو آپ اور میں مومن کو کون کر رہا ہے اللہ اپنے آپ کو مومن کہہ کے؟ یہ اونرشپ ہے نا, دیکھیے یہ اونرشپ ہے. اگر میں اپنے آپ کو شیعہ کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک گروہ کو اون کیا, میں نے اپنے آپ کو گروہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, ٹھیک ہے نا. یہ اونرشپ ہے, یہ ایسوسیشن. تو اللہ نے جب اپنے آپ کو مومن کہا تو اس گروہ انبیاء کو جو ایمان والوں کا مومنوں کا تھا اسے اون کیا اور ان کے ساتھ ایسوسیشن کا مظاہرہ کیا. جب اون کیا اور ایسوسیشن کا مظاہرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں ان کا سردار ہوں, ارے میں تو خدا ہوں وصالح المومنین, سردار ان کا اور ہے. سردار ان کا اور ہر گرو کا ایک سردار ہوتا ہے, ہر گرو کا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہر گرو میں ایک معتبر شخص ہوتا ہے. تو رسول تم تو رسول ہے, تیرا تو بہت بڑا مینڈیٹ ہے, تیرے مددگار بھی مومن اور مومنوں کو مددگار صالح المومنین. یہ اللہ نے انتظام کیا. اب ایک اور آپ کل ہم گفتگو کر رہے تھے اولی العمر, تجزیہ کر دیا گیا جو تم پر حکمران بنا دیے گئے ان کا حکم مانو جو تم پر حکمران بنا دیے گئے. تو اللہ اکبر, یہ حکم ہے اطاعت کا ایبسلوٹ. کل میں نے والدین کی اطاعت سے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی, سورہ لقمان کی آیات پڑھی, سورہ عنکبوت کی آیات پڑھی. بنی اسرائیل میں اطاعت کا حکم تھا, سورہ انعام میں اطاعت کا حکم تھا, عنکبوت اور سورہ لقمان میں اس اطاعت کی کوالیفیکیشن بیان کی گئی تھی. وہاں رک جانا جہاں شرک کا حکم دے. سارے قرآن میں اولی الامر کی اطاعت کے لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس جگہ پر رک جانا اور اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا. ایبسولوٹ جو کہے اس کی اطاعت کرنا. اب ترجمے میں لکھا کہ جو تم پر حکمران بنا دیے گئے ان کی اطاعت کرنا. عزیزان گرامی, اس ترجمے پر بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اس کی تردید پر, اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں میں رسول کے بعد پہلے حکمران جناب ابو بکر کی. دیکھیے دنیاوی اعتبار سے وہ رسول کے بعد پہلے حکمران ہوئے, یہ تاریخی حقیقت ہے, ٹھیک ہے. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. اگر وہ اس ترجمے کو پڑھا جائے اور ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھا جائے تو انہوں نے جوز اول اس کی تردید کر دی. حکمران بنے اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں درست کام کروں تو میرا ساتھ دینا, اگر میں غلط کام کروں تو میرا ساتھ نہیں دینا. تاریخی جملہ ہے, یہ جملہ کہہ کر انہوں نے با ادب اپنے آپ کو اولی الامر کی ڈیفینیشن سے باہر نکال لیا. یہ جملہ کہہ کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا بعد میں آنے والے شریر مترجموں کے لیے, شریر تفاسیر لکھنے والوں کے لیے, کہ انہوں نے با ادب اگر میں درست کام کروں تو میرا ساتھ دینا, اگر میں غلط کام کروں تو میرا ساتھ نہ دینا, مجھے ہوشیار متنبہ کرنا. پہلے روز اپنے آپ کو اولیل امر کی ڈیفینیشن سے باہر نکال دیا اور یہ بتا دیا ہمیں دنیا کا اقتدار چاہیے, ہم دنیا کے حکمران ہیں, یہ بڑی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم دنیا کے حکمران ہیں, دنیا کی بات کرو, یہ وحی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. خلیفہ دوم نے ان کی سیرت کو فالو کیا, بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ اگر خطاب کا فرزند دوست کام کرے تو اس کے حمایتی بنو, غلط کام کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو. ٹھیک ہے, تاریخ میں جملہ موجود ہے. ابن خطاب اگر غلط کام کرے اس کا گریبان پکڑ لو. لوگوں نے پکڑے بھی, دیکھیے نا, لوگوں نے پکڑا بھی, راستے میں پکڑ لیا کہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, بےمانی ہو رہی ہے, تمہارے جسم پر دو لباس ہے, میرے جسم پر ایک لباس بھی نہیں ہے. یہ سب تاریخ میں حقیقت ہے. دونوں نے اس بات کو روز اول کلیئرفائی کر دیا کہ ہم دنیا کے حکمران ہیں, یہ اولی الامر کسی اور کی بات ہے. ہمارا کام تمہارے سر پر حکمرانی کرنا ہے, وحی کا کام تمہاری عقل پر حکمرانی کرنا ہے. ہم جسم پر اور سر پر حکمرانی کریں گے, عقل کی حکمرانی کسی اور کا کام ہے. اور جب تیسری شورا بیٹھی تو زبردستی اس شورا نے کہہ دیا کہ یعنی آپ اگر سیرت شیخین پہ عمل کریں گے تو خلافت آپ کی. تو کیا علی میں کوئی ذاتی اناد یا کوئی آئیڈینٹی کرائسس یا پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے کہا کہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کریں گے؟ ارے اللہ اکبر, سیرت شیخین دنیاوی حکمرانوں کی سیرت ہے. اور اگر علی اس کی ایکسیپٹنس دیتے تو ایک جارگن ہے نا ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس, یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس سنتے ہیں نا آپ لوگ کہ اگر یہ کر دیا تو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے کرائسس آ جائے گا, مصیبت میں پھنس جائے گا کانسٹیٹیوشن. اب علی اگر وہ کرتے تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جاتا. کون سا کانسٹیٹیوشن؟ قرآن العلی و مال قرآن, قرآن مال علی.
محمد والے محمد فلان
بل قرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے علی قرآن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی کہیں گے ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں, سارے مسلمان کہیں گے ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں. بل قرآن مال علی, قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ کہیں گے قرآن آپ کے ساتھ ہے. تاریخ سے کسی مسلمان میں یہ حوصلہ ہے قرآن میرے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن جائے وہاں وہاں علی جائے, اور جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں قرآن جائے. اور رسول نے کیا یہ جملہ جذباتیوں پر کہہ دیا تھا, بھائی کی محبت پر کہہ دیا تھا؟ وہ نظم اضافہ وہاں سننا فائدہ کو گنا کرو, وہاں جلد کو انل کرو, ان ہوا ان لو وحیم جو ہو. ارے قسم ہے اس ستارے کی جب ٹوٹ کر گرا, تمہارا یہ پیغمبر کوئی دیوانہ نہیں ہے, اس کی ہر گفتگو وحی الہی کے مطابق ہے. نعرہ اور نظم ایسا ہوا ماں ذلا صاحب کو ہما گوا ہما ینتقوا نے گوا ان ہوا اللہ وحی الہا. بھائی کی محبت میں, داماد کی محبت میں جذباتی ہو کر یہ جملہ نہیں کہا تھا. العلی مال قرآن بل قرآن مال علی. اللہ اکبر, اگر علی کہتے ہاں میں ان کی سیرت پر عمل کر لوں گا تو قرآن انسانیت اور کانسٹیٹیوشن اس کا کرائسز آ جاتا, اس کا کرائسز آ جاتا. تو اگر یہ ترجمہ ہے نا کہ جو تم پر حکمران بنا دیے گئے ان کی اطاعت کرو, تو پھر لڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وردی نہیں اتارتے, نہیں اتارے اطاعت کرو, کیوں شور مچاتے ہو, کیوں روزانہ بیان دیتے ہیں؟ ان کے شوہر اخبار میں تقریر چھپاتے ہیں روزانہ, میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم وردی کا صدر نہیں کر رہے دیں گے. قرآن میں ہے اتی اللہ و اتی رسول اولی الامر منکم, اولی الامر کی اطاعت کرو, اگر وہ حکمران ہے نہیں کرنا چاہتا وردی کی اطاعت کرو. رکن قرآن ہے اللہ اکبر, یہی تو پہلا خلیفہ نے دوسرے خلیفہ نے کلیئرفائی کر دیا کہ یہ دنیا کی حکمرانی اور ہے اور وہی کی حکمرانی اور ہے, ہمارے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہے, کافی ہے, اللہ کے امر کسی اور کے پاس رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
محمد
تو کہا داؤد تو محمد جیسے نہیں ہے, عیسیٰ تو محمد جیسے نہیں ہے, لیکن محمد ہمارے جیسے. اور یہ محمد کیا ہے؟ سورہ مائدہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الیہ الوسیلہ, اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بنانا تمہارا کام نہیں ہے, تلاش کرو, تلاش کرنا تمہارا کام, بنا ہم نے دیا ہے. جب یہ آیت اتری تو تفسیر ابن کثیر نے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے تعلق سے لکھا, دیکھیے جس کی جو کانٹریبیوشن ہے اسے اپریشیٹ کیا کرو, اور اب اتنی زبردست کانٹریبیوشن کو بھی ایک بائسڈ ایٹیٹیوڈ اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ اتی اللہ اتی رسول اللہ امر منکم, اگر یہ دو خلافتیں پیش نظر رکھی نہ جائیں نا تو اس پر جتنا جھوٹ گڑا جا سکتا ہے کم ہے. یہ دو خلافتوں نے اس کے مطلب کو واضح کر دیا تھا, ہم نے فوراً آپ پر پردہ چڑھا لیا, دیکھا ہی نہیں, عقل کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں. تو تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے وسیلہ, کیا یہ وسیلہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں وہ وسیلہ یہاں پر پیغام لانے کا اور وہاں شفاعت کرنے کا. اس پر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من یشفع کا, اے رسول کیا وہاں جب شفاعت کا وسیلہ آپ بنیں گے تو کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہوگا, کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہوگا؟ من یشفع کا, آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ علی و فاطمہ اور حسن حسین ہوں گے. دوسری منزل کے اوپر اسی روایت کو, اسی واقعے کو صحیح بخاری نے کتاب الایمان میں بھی درج کیا, اور انہوں نے جناب بزرگ جناب ابو بکر کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے پھر رسول سے کہا کہ اچھا تو یہ افراد بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ. کہا یا رسول اللہ جب آپ اس روز مقام شفاعت پر بیٹھے ہوں گے اتنے ہجوم کثیر میں تو ہم آپ تک پتہ نہیں پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں. دیکھیے بڑا جینوئن خطرہ ہے, بڑا جینوئن خطرہ ہے, احساس ہے ان کو, ان کا خیال یہ ہوگا شاید رسول کہیں گے نہیں نہیں تم پہنچ جاؤ گے. رسول نے ایک یونیورسل پرنسپل بتا دیا, یہ ہے قیامت کا پرنسپل, کہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت اسی کے ساتھ ہوگا. رسول نے کچھ نہیں کہا تھا میں نظر آ جاؤں گا, اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں گا, تمہیں بلا لوں گا, تم دوڑ کے آ جانا, پچھلی گلی کھلی ہوگی. ہاں مانا ہوں ایک پرنسپل ہے جس کو دنیا میں محبوب رکھو گے اسی کے ساتھ آخرت. بات ہی ختم کر دی.
نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے.
وقت اب بالکل تھوڑا سا رہ گیا, بالکل تھوڑا سا, چند جملوں میں ختم کریں گے. عزیز آنے گرامی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی تھی ابتدائی تقریر میں, بلا تذروا وزرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کے نہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا نہ ثواب میں شیئر کرے گا. جس نے جو کیا وہ اس کا انڈیویجول کام ہے. دیکھیے جو گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. آپ نے وہ غلطی نہیں کی آپ کو سزا کیوں ملے گی؟ کسی نے نیکی کی اس کو جزا ملتی ہے. آپ نے نیکی نہیں کی آپ ایسے اس کی جزا میں گھس جائیں گے؟ ناممکن ہے نا. ہاں ایک چیز ہے کسی کام میں شرکت. اب مثال کے طور پر شریک ہو کر عبادت کی جزا میں شرکت ہو گئی, جماعت میں نماز پڑھی جزا میں شرکت ہو گئی, کلیکٹیولی کوئی نیکی کا کام انجام دیا جزا میں شرکت ہو گئی. یعنی ایک تو یہ انڈیویجل عمل, جس نے غلطی کی اس کو سزا, جس نے اچھا کام کیا اسے جزا. لیکن ایک کلیکٹیو عمل, اس کلیکٹیو عمل پر شرکت ہو جاتی ہے اس کے نتیجے کے اندر بھی. اب رسول, اب یہ دیکھیے کہ آپ دنیا میں ہزاروں قسم کی نیکیاں اور ہزاروں نیکی کرنے والے, کروڑوں نیکی کرنے والے اور کروڑوں نیکیاں, لیکن کسی بھی نیکی کے اسٹیٹس کا تعین نیکی کرنے والے کے اسٹیٹس سے ہوتا ہے. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. ایک نماز ولی بھی پڑھتا ہے, ایک نماز امام بھی پڑھتا ہے, ایک نماز نبی بھی پڑھتا ہے. آپ نے پڑھی, میں نے پڑھی, امام نے پڑھی, نبی نے پڑھی, بری نے پڑھی. ہمارا اسٹیٹس اور ہمارے نیکی کا تعین ہمارے اسٹیٹس کے حساب سے ہوگا, اور نبی کی نیکی کا تعین نبی کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگا. ہماری نماز نبی کی نماز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمارا حج نبی کے حج کے مقابلے, ہمارا روزہ نبی کے روزے کے مقابلے. ارے پیغمبر جس کے سامنے ساری کائنات پیش ہے, اس کی کسی نیکی کے مقابلے میں ساری کائنات کی کلیکٹیو نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی کی نماز, نبی کا روزہ, نبی کی زکات, نبی کی ساری نیکیاں. نبی کی ساری نیکیوں میں سب سے بلند تر کون سی نیکی ہے؟ تبلیغ رسالت. تبلیغ رسالت ساری نیکیاں نبی کی ایک جگہ پر آ کر رک گئی. بلک ماؤن ضلح کا من ربک بینم کا فر تمام بلک تو رسالت کا یہی ہوا تھا. ساری نیکیاں ایک فائل پر اور ایک آیت اس فائل کے ساتھ پر. یہ ساری نیکیاں ہیں, بس اب یہ کر دے تو یہ ہیں نیکیاں. تو نبی کی ساری نیکیاں سے بڑھ کر نیکی تبلیغ رسالت. اب جب دیکھیے نبی اتنی ساری نیکیاں کر رہا ہے تو ہم نیکیوں کا اجر ہے. تبلیغ رسالت کا اجر سب سے بڑا ہوگا, سب سے بڑی نیکی ہے. اور جب تبلیغ رسالت کی اجر کی گفتگو کی, قرآن نے تو کہا کل اسلکم علیہ اجرن الا المحسن. اصول قرآن کیا ہے؟ جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا, جو برائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا. تیرا بوجھ میرے کندھے پر نہیں, میرا بوجھ تیرے کندھے پر نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو شریک کار بن جائے وہ اجر میں بھی شریک ہے, وہ اگر سزا ہے تو سزا میں بھی شریک ہے. تو نیکی کی تو رسول نے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اجر رسالت یہ ہے کہ پیغمبر سے محبت کرو. اللہ اکبر, عجیب اجر رسالت ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ آپ رضائے پیغمبر سے محبت کرو. تو کیوں ڈسٹریبیوٹ کیا پروردگار عالم؟ ڈسٹریبیوٹ نہیں, پورا کا پورا ادھر رکا دیا. لیکن ڈسٹریبیوٹ آدھا کہتا آدھا ہے پیغمبر سے, آدھا ان کی اپرواہ سے محبت کرو. نہیں, اجر رسالت یہ ہے پورا ان سے محبت کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نام تو نبی کا تھا, کام کسی اور کا تھا. بھائی ہماری تو کامن سینس میں یہی آتا ہے کہ کام تو کسی کا تھا, نام تو کسی کا تھا, کام کسی کا تھا. تو نام تو رہا کہ اجر رسالت اسی کا ہے, اجر اس کی طرف گیا جس نے کام کیا. اور جہاں اقربا کا لفظ استعمال کیا نا قرآن مجید میں, تو اقربا کا مطلب ذو القربا, قربا کا مطلب نبی کے رشتے دار نہیں ہے, نبوت کے رشتے دار ہیں. رسول کے رشتے دار نہیں ہیں, رسالت کے رشتے دار ہیں. دیکھیے عالم کا رشتے دار ہونا اور ہے, علم سے رشتہ ہونا اور ہے, ڈاکٹر سے رشتے داری ہونا اور ہے, ٹیپ سے رشتہ ہونا اور ہے, معصوم سے رشتہ داری ہونا اور ہے, عصمت سے رشتہ ہونا اور ہے. یہاں ہم اہل بیت النبوہ, ارے یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں, یہ نبوت کے گھر والے ہیں. شریک کار اتنا کار اتنا کام کہ سارا اجر ادھر لڑکا دیا. یہ نام ان کا بلند ہوا, کام ان کا تھا. اور عزیزوں یہ رہ جاتے نا مسلمان ختم نبوت ختم نبوت, تحریکیں چلا دیں, لوگ مر گئے, جیلیں بھر گئیں, اتنے فساد ہوئے, زبردستی نہ معلوم کس کو کافر کہہ دیا کسے مسلمان کہہ دیا. فقط اس آیت کو اگر دل سے قبول کر لیتے تو یہی ختم رسالت اور نبوت کی گواہی تھی. عزیزوں اجر کب ملتا ہے؟ جب کام ہو جاتا ہے. سزا کب ملتی ہے؟ جب جرم ہو جاتا ہے. جزا کب ملتی ہے؟ جب خیر ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کام کیا نہیں, پرچے آپ نے دے نہیں, آپ کو پاس سرٹیفکیٹ چاہیے, دے رہا کوئی آپ کو؟ جب آپ سارے پرچے کر لیں گے امتحان ختم ہو جائے گا, پھر ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ کے اوپر آپ کو پاس سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ نے کام کر لیا. تو نہ رسول اتنا کم عقل ہے کہ کام کرنے سے پہلے جزا مانگے, اور نہ اللہ کام ہوا نہیں جزا دے بیٹھے. تو اللہ صلکم علیہ اجرن, مکمل ہوئی رسالت و نبوت اور اس کا اجر ہے, یہ مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ اپریشیشن ہے کہ ان سے محبت اور محبت رکھو. اگر فقط اس بات کو قبول کر لیتے کہ وہ ختم ہوا اس لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں, کوئی جھگڑا. اب عزیزان گرامی بڑا امپورٹنٹ سوال یہ, یہ نبوت اور رسالت کا رشتہ دار ہونا کوئی اتنا آسان بات نہیں. نبی کا رشتہ دار ہونا تو بہت سارے رشتہ دار تھے, نبوت اور رسالت کی رشتہ داری یہ بڑا سودا ہے. سورہ حج دو باتیں اور گفتگو ختم. دو باتیں, صاحبان ایمان, رسالت کے رشتے کے لیے دو اہم پرنسپل ہیں. صاحبان ایمان ارکعو واسجدو, رکو کرو سجدے کرو, وعبدوا ربکم اللہ کی عبادت کرو, وقولوا خیر عمل خیر انجام دو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور اللہ کے لیے جہاد کرو, وہ جہاد جو جہاد کا حق ہے. حق جہادہ, سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا والذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ حق تلاوت ہی, جن لوگوں پر ہم نے کتاب کو نازل کیا, والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ انہوں نے اس کی تلاوت کی, حق تلاوت ہی, اور حق تلاوت کو ادا کر دیا. رسالت کی رشتہ داری میں دو باتیں ہیں, میں حق جہاد حق تلاوت. اب کوئی کل اس پر گفتگو ہو, حق جہاد حق تلاوت کل اس پر گفتگو ہوگی. اللہ اکبر, کون دعویٰ کرے کہ میں نے حق جہاد پورا کر دیا, کون دعویٰ کرے کہ میں نے حق تلاوت پورا کر دیا. دو انگریڈینٹ ہیں, حق جہاد اور حق تلاوت, بس کل گفتگو. واپس رسول نے ہر کام پہلے خود کیے, اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ہم وہ کام انجام دیں. زبردستی ہم پہ کام امپوز نہیں کیے, کیونکہ کوئی موریلٹی پولیس کا کانسیپٹ نہیں تھا. نماز پڑھی پھر ہم نے پڑھی, روزہ رکھا ہم نے رکھا, نیکی کی ہم نے کی, پہلے خود اسے کلائمیکس پر اچھی طرح جا کر انجام دیا. جو ہم حکم ہم نے رسول سے پایا, جو بھی حکم پایا رسول ہی سے پایا نا, کہیں اور سے تو آیا نہیں. اب یہ حکم بھی کہ اقربا سے مبدت کرو محبت کرو, یہ بھی تو ہم نے رسول ہی کے ذریعے سے حاصل کیا. تو اس حکم کو بھی رسول کر کے دکھائیں کیسے ہوتی محبت اقربا سے, جو رسول کریں گے وہی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہو جائے گی. اللہ اکبر, رسول نے نمالوں کیسے محبت کی ہوگی ان اقربائے رسالت سے, ان اقربائے نبوت سے. ہاں تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر ایک بار راستے میں جا رہے تھے, آپ بچوں کے گروہ کے قریب سے گزرے, ایک بچے کو کچھ پہچان کر آپ اس کے قریب گئے, فرق محبت اسے گلے سے لگایا اور اتنا اونچا اٹھایا جیسے آپ نے اسے گود میں لے لیا.
سبحان اللہ.
اس کے بعد آپ ہاتھ پر بیٹھ گئے, اس بچے کو زانوں پر بٹھایا, اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتے تھے, اس کی پیشانی پر بوسے دیتے تھے. صحابہ حیران ہیں کہ بچہ تو پیغمبر کے فرمان میں سے کسی کا نہیں, یہ تو ان کے خاندان بنی ہاشم, کسی کسی کا بچہ نظر نہیں آتا, آخر یہ بچہ کون ہے؟ کون جواب دے؟ آخر پیغمبر ہی سے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے جس کے ساتھ آپ اتنی شفقت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اجرن فی القربا, یہ ہے اجر رسالت کے میرے اقربا سے محبت کرنا. تو ان سے جو اقربا رسالت سے جو محبت رسول نے کی ہوگی وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, کس لیول کی محبت کی ہوگی. اس بچے کے ساتھ جو شفقت کی نا, تو صحابہ نے پوچھا آخر یہ بچہ کون ہے؟ کہا ایک روز یہ بچہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ جدھر جدھر حسین جاتے ہیں یہ بچہ ان کے پیروں کی مٹی لے کر اپنی آنکھوں سے لگاتا جاتا ہے. اللہ اکبر, جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو اس کی جوانی کا کیا عالم ہوگا اور اس کے بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا. اور پھر ساتھ فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی ہے یہ بچہ میرے بیٹے کا ناصر و مددگار ہوگا. اور تاریخوں نے لکھا اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی دوسری محرم کو کربلا پہنچے, اس کے بعد چوتھی محرم تک اتنی فوجیں میدان کربلا میں بھر چکی تھی کہ فرزند رسول کو سانس لینے کی بھی گنجائش باقی نہیں.